کے نشان، ایک بیمار و ضعیف و ناتوا عزم شبیری ہے چہرے سے آیا،
ہے یہی عابد غمخوار حسین،
صحابہ لعدد ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والاکرام ولا خیر خلقه واشرف بریته وحامل وحیه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولانۃ الدائمۃ الباقیۃ ولا عدائہم مجمعین، اما بعد، فقط قال الحسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام لکم فی اسوہ، صلوات علیہ محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نورانی کلام کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے جس میں امام نے خود کو اسوے کے طور پر پہچانوایا ہے. یہ اسوہ کا لفظ قرآنی لفظ ہے، قرآن میں انبیاء کو اسوہ کے طور پہ پہچانوایا گیا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے سفر کو شروع کیا اور جب لوگوں کو دعوت دی، کبھی خط کے ذریعے سے اور کبھی خطبے کے ذریعے سے، تو وہاں پر امام نے اپنی ذات کو بھی اسوہ کے طور پر پہچانوایا. اسوہ یعنی ایک نمونہ، ایک زندگی کا نمونہ عمل، کہ اسی سے جو ہمارے اللہ سے بولا جاتا ہے وہ سیرت کا لفظ ہے. موضوع جو ہے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا ہے، ان چند دنوں میں انشاءاللہ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی، کہ ایک بہت ہی مظلوم سیرت ہے. یوں تو سیرت کا لفظ بھی بہت مظلوم ہے، لیکن امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر گفتگو کم ہوتی ہے، جبکہ ایک بہت ہی عظیم الشان سیرت کا نمونہ تاریخ میں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے باقی. خود سیرت کے بارے میں اور اسوہ لفظ کے بارے میں، چونکہ پہلے رسول اللہ کی سیرت اور امیر المومنین کی سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے دوسرے مقامات پر، تو وہاں پر اس لفظ کے بارے میں تھوڑا نسبتاً مفصل گفتگو ہو چکی ہے، لہذا اس کو ہم یہاں پر ابھی نہیں دہراتے ہیں. چونکہ ابھی یہ آسانیاں ہے کہ کہیں پہ گفتگو کی جاتی ہے تو وہ انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے اور موجود ہوتی ہے، لہذا وہ گفتگو جو پہلے کی جا چکی ہے اس میں بعض مطلب کی طرف شاید اشارہ کرنا ہو، لیکن وہ تفصیل جو ہے پیش کرنے کی فرصت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوگی. عام طور سے سیرت کی بحث ایک لمبی بحث ہوتی ہے، اور یہاں پر جو گفتگو ہے وہ 5 دن کی گفتگو ہے، لہذا ہم زیادہ خود سیرت کے ہی موضوع پر آئیں گے، خود لفظ کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سیرت در حقیقت یہ لفظ سنا ہوا ہے، آشنا لفظ ہے، عام طور سے بولا جاتا ہے، لیکن اس موضوع پر، یعنی لفظ تو بولا جاتا ہے لیکن اس موضوع پر گفتگو بہت کم ہوا کرتی ہے. مثلا سیرت رسول اللہ، سیرت امام علی، سیرت امام حسین، سیرت النبی کے جلسات، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت، وہ عظیم الشان جو سیرت ہے کہ جس کو قرآن نے آ کر یہ کہہ کے بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، سورہ احزاب میں، کہ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حسین سیرت، حسین نمونہ زندگی. لیکن جو پیغمبر کی عظیم الشان سیرت ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان میں اس پر گفتگو بھی کم ہوئی، غور و فکر بھی کم کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کا جو اثر ایک امت میں ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا. جب تک رسول اللہ کی سیرت کا اثر تھا امت مسلمہ ایک عظیم الشان امت تھی، پوری دنیا میں رہبری کا کردار ادا کر رہی تھی، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کمزوریاں تھیں طاقت کی، اسلحے کی، لیکن رسول اللہ کی سیرت موجود تھی، رسول اللہ نے جو روح ڈالی تھی لوگوں میں امت میں وہ موجود تھی، لہذا امت ہمیشہ بلندیوں کا سفر طے کرتی ہے. لہذا ان ساری سیرتوں پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت. سیرت کا لفظ سیر سے بنا ہوا ہے، سیر یعنی جو انسان راہ طے کرتا ہے، جو چلتا ہے. ایک راہ کا طے کرنا ہے کہ انسان جو مادی راستوں پر چل رہا ہوتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اسے بھی ایک سیر کہتے ہیں. لیکن ایک سیر یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کا جو راستہ انتخاب کرتا ہے، راہ ہے زندگی، یعنی کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. انسان کی زندگی کے جو کچھ اصول ہوتے ہیں، جو کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں، وہ پرنسپلس آ کر انسان کی زندگی کی سیرت طے کرتے ہیں کہ اس کی سیرت کیا ہے. کبھی کبھی بعض لوگ ہیں جو اپنی سیرت کو بدلتے رہتے ہیں، حالات کے بدلنے سے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن جن کے پاس کچھ اصول اور کچھ پرنسپلس موجود ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی سیرت ایک ہی ہوا کرتی ہے. یہ بحث پہلے کی جا چکی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حالات بدلنے سے انسانوں کی، یعنی باقاعدہ ایک فلسفے کے طور پر، ایک طریقے کے طور پر پیش کیا کہ حالات بدلنے سے انسانوں کے طریقے بدل جاتے ہیں. مثلا ایک مثال بھی، جیسے ایک انسان غریب ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک انسان اگر دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں. یہ اگر بات ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہی جائے تو شاید صحیح بھی ہو، اور شاید بیان کرنے والے نے، بڑے اسکالرس نے یہ مطلب بیان کیا ہے، بیان کرنے والے نے بھی یہی عام لوگوں کو دیکھ کر یہ مطلب بیان کیا کہ عام لوگ جب غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، جب مفلسی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جب دولت مند ہو جاتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں. مثلا جب غربت کی حالت میں ہوتے ہیں تو چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، جب دولت مند ہو جاتے ہیں تو مغرور ہو جاتے ہیں. یہ کمزور لوگوں کا کام ہے کہ حالت غربت میں چاپلوس بنا رہے، جب دولت مند ہو جائے تو اسے اور بھی طریقے تبدیل کرتے رہتے ہیں. لیکن ایسا کہنے والوں نے ان عظیم سیرتوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہر حالت میں جب زندگی کے کچھ اصول ہو جاتے ہیں تو اس کو نہیں بدلتے. انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے انبیاء کی سیرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو نہیں دیکھا کہ جب شیب ابی طالب میں ہوا کرتے تھے، جب کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، تب بھی وہی ایمان تھا، وہی طریقہ تھا، وہی پاکیزگی تھی، وہی عظمت تھی، اور جب عالم اسلام کی حکومت ہاتھوں میں آئی تب بھی وہی انداز تھا. جن کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں وہ اپنے انداز بدلا نہیں کرتے. نہیں دیکھا انہوں نے امیر المومنین کی سیرت کو کہ جس وقت امیر المومنین سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا تب بھی سیرت کے سارے وہی پہلو تھے، اور جب پورے عالم اسلام کی حکومت ہاتھوں میں آئی تب بھی انہی اصولوں پر عمل کیا جا رہا تھا. تو جو عام طور سے یہ معمولی انسان ہوتے ہیں کہ حالات کے بدلنے سے اپنے طریقے بدلا کرتے ہیں، وہ لوگ جو قوی اور مضبوط انسان ہوتے ہیں وہ حالات کے بدلنے سے اپنے انداز نہیں بدلا کرتے. یہ اور سیرت کہتے ہی اسی کو ہیں. سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات بدلنے سے سامان زندگی بدل گیا۔ کبھی کبھی ایک اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی سیرت آج کیسے اپنائی جا سکتی ہے، اس زمانے میں لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کچھ تھا، نہ سواری کے لیے کچھ تھا، نہ کھانے پینے کے اتنا کچھ تھا۔ اس زمانے کے لوگ، مثلا قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، سورہ ممتحنہ، کہ تمہارے لیے جناب ابراہیم کی ذات میں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے جناب ابراہیم کی زندگی میں۔ سورہ احزاب میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے لیے لکھتے بھی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ لی لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے اور سیرت ہے۔ تو کبھی کبھی یہ تصور آتا ہے، ممکن ہے یہ زبان سے نہ کہیں لیکن عملی زندگی ان کی یہ بتا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے، ممکن ہے ہم احترام میں آ کر زبان سے نہ کہیں کہ جناب ابراہیم کی سیرت ہم کہاں اپنا سکتے ہیں اور رسول اللہ کی سیرت آج کے زمانے میں کیسے اپنائی جا سکتی ہے اور آئمہ کی سیرت آج کے زمانے میں کیسے اپنائی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ کھچروں پہ چلتے تھے اور گھوڑوں پہ چلتے تھے، آج راکٹ کی دنیا ہے اور تیز رفتار دنیا ہے۔ اس زمانے میں نہ لوگ پاس علم تھا، آج اتنا علم ہے۔ اس زمانے میں ایک بات دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے مہینوں خط جایا کرتے تھے اور کیا ہوتا، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں اس زمانے کی دنیا کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اگر سیرت کے مطلب کو صحیح سمجھ لیا گیا تو بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کا سامان آج آ کر استعمال کیا جائے، اس زمانے کے وسائل کو آج استعمال کیا جائے، نہیں، وسائل بدلتے رہتے ہیں، سامان زندگی بدلتے رہتے ہیں، حالات زندگی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو وسائل زندگی کے بدل جانے سے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی کے طریقے بدل جائے۔ اصل مسئلہ سیرت کے معنی ہے طرز زندگی، سیرت کے معنی ہے طریقہ زندگی، سیرت کے معنی ہے انداز زندگی۔ زندگی کے سامان بدلتا کرتے ہیں، زندگی کے سامان بدلتے رہتے ہیں لیکن زندگی کے طریقے کبھی نہیں بدلا کرتے۔ ٹھیک ہے جناب ابراہیم آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، لیکن جناب ابراہیم کا ایمان، جناب ابراہیم کا صبر، جناب ابراہیم کی پاکیزگی، جناب ابراہیم کا تقویٰ، جناب ابراہیم کا زہد، جناب ابراہیم کی استقامت، جناب ابراہیم کا حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، جناب ابراہیم کا اکیلے ہوتے ہوئے وقت کی حکومت کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جانا، جناب ابراہیم کا آ کر لوگوں کے ذہنوں کے بتوں کو توڑنا، جناب ابراہیم کی تمام سیرت، یا رسول اللہ کی وہ عظیم الشان سیرت، وہ آئمہ کی عظیم الشان سیرت، وہ سیرت میں جو اصول ہیں وہ اصول کبھی نہیں بدلا کرتے، سامان زندگی بدلتے رہتے۔ بعض لوگ نادانی کرتے ہیں آ کر سامان زندگی کے چکر، رسول اللہ یہ استعمال کرتے تو ہم کو بھی یہ استعمال کرنا ہے ورنہ بدعت ہے، نہ یہ نہیں ہے۔ سامان زندگی آئمہ کے زمانے میں بھی بدلتا رہا، وہ بدلتا رہتا ہے۔ جو سامان زندگی جناب نوح کے زمانے میں تھا وہ جناب ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جناب ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انا من شیعتہ لابراہیم، جناب نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح کی راہ پر چلنے والے تھے، جناب نوح کی سیرت کو اپنانے والے تھے۔ وہ انبیاء کے زمانے میں ہزاروں سال کا فرق رہا ہے، جناب آدم سے جناب نوح کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے میں ہزاروں سال کا فرق رہا ہے، لیکن اور تمام انبیاء کے زمانے میں سامان زندگی اور وسائل زندگی بدلتے رہے لیکن طریقہ زندگی انبیاء کا کبھی نہیں بدلا۔ جو جناب نوح کا طریقہ تھا وہی جناب ابراہیم کا تھا، جو جناب ابراہیم کا تھا وہی جناب موسیٰ و عیسیٰ کا تھا، جو جناب موسیٰ و عیسیٰ کا تھا وہی رسول اللہ کا تھا، وہ کبھی نہیں بدلا۔ قرآن آ کے کہہ بھی رہا ہے، دیکھیں اتفاق یہ، قرآن آ کے کہہ بھی رہا ہے رسول اللہ سے کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ، اے رسول اللہ آپ کو بھی وہی راستہ اپنانا ہے اور اسی طریقے سے حق پر صبر و استقامت دکھانی ہے جس طریقے سے آپ کے پہلے اولو الناس انبیاء دکھا چکے ہیں، یعنی طریقہ آپ کا وہی ہوگا. قرآن رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے رسول اللہ آپ کا طریقہ وہی ہوگا. رسول اللہ اور جناب نوح کے درمیان میں ممکن ہے 6-7 ہزار سال کا فرق ہو، لیکن یہ 7 ہزار سال کا فرق ہونے کے باوجود بھی قرآن آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے کہ آپ کو وہی طریقہ اپنانا ہے جو دیگر انبیاء کا طریقہ تھا. اسی طرح سے استقامت دکھانی ہے، اسی طرح سے مضبوطی سے باقی رہنا، اسی طریقے سے صبر کرنا ہے جس طریقے سے اس کے پہلے کے انبیاء صبر کرتے رہے. تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ رسول اللہ کا زمانہ ہمارے زمانے سے 1400 سال پہلے تھا، تو ہم اس زمانے کی سیرت کو آج بھلا کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو کوئی جا کر قرآن سے کہے کہ قرآن رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ 7 ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی جناب نوح ہی کے طریقے کو اپنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات سامان زندگی کی نہیں ہو رہی ہے، بات وسائل زندگی کی نہیں ہو رہی ہے، بات لباس کی نہیں ہو رہی ہے، بات گھر کی نہیں ہو رہی ہے، بات کھانے پینے کی نہیں ہو رہی ہے، بات طریقے زندگی کی ہو رہی ہے. اور طریقے زندگی کبھی بدلا نہیں کرتے. جناب ابراہیم کا وہ طریقہ توحیدی طریقہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والا. لہذا جب سیرت کی بحث کی جائے تو جو اہم نقطہ ہے وہ یہ نہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ کیا کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے، کیسے چل رہے تھے، کیا پہن رہے تھے. یہ دیکھیں کہ پہننے میں سیرت کے پہلو کیا تھا، سادگی تھی یا نہیں تھی. سادگی سیرت ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا. پاکیزگی سیرت ہے. اور زندگی کے تمام مسائل میں جتنے زندگی کے پرنسپلس ہیں وہ سیرت ہے، وہ کبھی نہیں بدلا کرتی. امام سیدنا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ زندگی ہے، ایک صلوات پڑھا ہوا جو طریقہ زندگی ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. یعنی جب جب بھی وہ حالات پیش آئے کہ جہاں ظلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، تو وہاں پر امام سید سجاد کی سیرت لازم ہو جائے کرتی. اب امام سید سجاد کی سیرت کے باب میں امام کی جب زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہم سیرت کے موضوع کو یہیں پر، لفظ سیرت چونکہ پہلے اس پہ گفتگو اور ہو چکی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لگتا اہم مسئلہ ہے، کم گفتگو. شاید سب سے زیادہ مومنین کے درمیان میں جس موضوع پر گفتگو ہونا چاہیے وہ ہے اہل بیت کی سیرت، وہ ہے آئمہ کی سیرت، وہ ہے آئمہ کی سیرت، انبیاء کی سیرت. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پر سب سے زیادہ کم گفتگو ہوتی ہے. کیوں سب سے زیادہ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں آئمہ سے جو چیز سب سے زیادہ لینی ہے وہ ان کا طریقہ زندگی لینا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہاں سے ثواب لینا ہے اور جنت لینی ہے اور نجات لینی ہے، تو یہ سب کچھ طریقہ زندگی میں ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. مثلا اگر ہم اس بات پر یہ فکر کر رہے ہوں کہ امام کا قصیدہ کہہ لیں گے، امام کا جشن منا لیں گے، امام کے لیے آ کر بیٹھ جائیں گے، تو اس سے سب کچھ مل جائے گا، تو شاید نہیں معلوم آپ کے سامنے کہا کہ نمونہ پیش کر سکے. ایسے بڑے نام تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے ہم سے کہیں بڑھ کے یہ کام کیا، لیکن نتیجہ جو نکلا وہ بہت ہی عبرتناک نتیجہ نکلا تاریخ میں، یعنی کیا یہ کام. وہ چیز جس چیز سے نجات ہے، نہیں معلوم یہاں پہ شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکے ہیں، لہذا اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. وہ چیز جس میں نجات ہے وہ حسین ابن علی کا طریقہ ہے، طریقہ زندگی ہے. وہ بات اگر نہیں معلوم یہاں پہ عرض کی ایک نہیں ہے، جو کرسچن لوگ کہتے ہیں جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی، ہمیں نجات دے دی، جناب ابراہیم کا، جناب عیسیٰ کا خون فدیہ بن گیا ہماری نجات کے لیے، لہذا اب ہمیں جو بھی کرنا ہے کریں، کچھ فرق نہیں پڑتا، پھر جناب عیسیٰ کو صرف یاد کرتے رہیں. جب جو ہے یاد بھی کتنا کرتے ہیں، یاد بھی جب دسمبر آئے گا، جب جو ہے کرسمس ڈے آئے گا تو کچھ جشن منا لیا جائے گا، کچھ کھا پی لیا جائے گا، کچھ کھلا پلا دیا جائے گا، کچھ مل جل کے بیٹھ جائیں گے، وہ اس سے نجات مل جائے گی. کیونکہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی، ہمیں کیا کرنا ہے، جناب عیسیٰ کو یاد رکھنا ہے. سنڈے سنڈے بھی جا کر یاد کر لیں گے، اب وہ انہوں نے دوسرے دن معین کیے ہوئے, ہم نے دوسرے دن معین کیا, ہم نے سنڈے سنڈے کے بجائے شاید شب جمعہ معین کی ہو, انہوں نے کرسمس کے دن معین کیے ہوئے, ہم نے جو ہے محرم معین کر لیا ہو, کوئی اور تاریخ معین کر لی ہو, کہ سال میں فلاں تاریخ کو یاد کر لیں گے, مہینے میں فلاں تاریخ کو یاد کر لیں گے, ہفتے میں فلاں تاریخ کو یاد کر لیں گے, اور بس یہی کافی ہے, چونکہ انہوں نے قربانی دے دی ہے, فدیہ بن گئے ہیں, لہذا ہماری نجات مل جائے گی. یہ چیز لا کر اسلام میں ڈالی گئی, خاص کر شیعوں میں ڈالی گئی, لیکن علماء نے اس کو ختم کیا, یعنی دین کو تباہی کا یہ ذریعہ بنا ہوا تھا. کہ آپ اس کو اگر جا کر دیکھیں, عیسائی مذہب ہی ختم کر دیا گیا صرف اس ایک پہلو کی بنیاد پر. آپ یہودیوں میں جا کے دیکھیں, ان کے پاس مذہب موجود ہے, دین موجود ہے, عبادت موجود ہے, خود جو کچھ بھی ہے تبدیلی کے ساتھ ہے, تحریف ہے لیکن موجود ہے, لیکن عیسائیت میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں یہ تصور ڈالا گیا کہ جناب عیسیٰ سب کچھ کر چکے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. جناب عیسیٰ سب کچھ کر چکے ہیں, قربانی دے چکے ہیں, جناب عیسیٰ کی قربانی ہی نجات بن چکی ہے, تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو باقی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی. نتیجہ کیا ہوا؟ اصل عیسائی مذہب ہی نام کے لوگ ہیں, اور عام طور سے لوگوں کا ایسا ہی مذہب اچھا لگتا ہے جہاں پہ کچھ کرنا نہ ہو. عیسائی مذہب بعض لوگ اچھا لگتا ہے, کیوں؟ اس لیے کچھ کرنا نہیں ہے. ہفتے میں بھی اگر موقع نہیں ملا تو سال میں چلے جائیں گے, کبھی ایک کرسمس ڈے تو منا لیں گے, بس اتنا کافی ہے. یہی تصور آ کر اسلام میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ یہی نکلنا تھا کہ اسلام کو بھی ختم کر دیا جاتا. اور جن لوگوں نے اس تصور کو مانا ہوا ہے ان کے نزدیک اسلام ختم ہے. اب اگر یہ دیکھیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ امام حسین اسلام نے قربانی دے دی, ہم صرف امام حسین کو ذکر کرنے کا بھی ہماری نجات ہو جائے گی, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی, ہم جناب عیسیٰ کی ذکر بنا لیں, یاد کر لیں, ہماری نجات ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ کو ذکر کرنے والے, انہوں نے جناب عیسیٰ کے دین کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. دین کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب کچھ کرنا ہو, اور کرنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ذریعے سے ہمیں نجات ملنی ہو. لیکن جناب عیسیٰ جب خود ہی اپنی قربانی کے ذریعے سے نجات دے چکے, تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں پھر دین کی ضرورت رہ جاتی ہے. اگر شیعت میں, خاص کر شیعت میں یہی تصور ڈالا گیا, تاکہ شیعت جو حقیقی اسلام پیش کر رہا تھا اہل بیت کا دین, اہل بیت کے دین کو ختم کر دیا جائے صرف تصور سے کہ حسین ابن علی قربانی کر چکے ہیں, دے چکے ہیں, ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فقط حسین ابن علی کو یاد کر لیں, نجات مل جائے. یہ سازشیں تھیں جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے علماء متوجہ ہوئے, انہوں نے آ کر اس کے مقابلے میں جہاد کیا, کوشش کی, شیعت کی حفاظت کی. بنی اسرائیلی علماء عیسائیت کی حفاظت نہیں کر پائے, ختم ہو گئی عیسائیت, صرف نام کی رہ گئی, کرسمس ڈے کی حد تک رہ گئی, سنڈے سنڈے کی حد تک رہ گئی. لیکن شیعہ علماء نے آ کر جہاد کیا انہی ممبروں سے, اور آ کر شیعت کی حفاظت کی. ورنہ اگر شیعت اور اہل بیت کا دین باقی نہ رہ جائے تو اسلام میں پھر کیا باقی رہ جائے گا, اسلام میں کیا باقی رہ جاتا؟ لیکن یہ کام کیا. البتہ ایک جملہ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی نجات ہے, حسین ابن علی نجات ہے. لیکن نجات کا طریقہ یہ نہیں ہے, نجات اس میں نہیں ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی یاد منا لے تو نجات مل جائے گی, بلکہ نجات اس میں ہے کہ حسین ابن علی کے طریقوں کو اپناتے چلے جائیں, نجات ملتی چلی جائے. اور طریقوں کے اپنانے کا نام ہی ہے سیرت. سیرت کی ساری بحث یہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سید سجاد نجات دے رہے ہیں. رسول اللہ نے امام حسین السلام کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات. حسین ابن علی نجات کا سفینہ ہے. ایک مفصل حدیث ہے, تقریباً 1.5 صفحے کی حدیث ہے, اس میں سے یہ جملہ نکالا گیا ہے کہ حسین ابن علی سے نجات کا سفینہ ہے. لیکن نجات کا سفینہ کب کوئی بنتا ہے, یہ بحث آپ پہلے کی جا چکی ہے کہ نجات کے سفینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سفینے پہ سوار ہو, اور سفینے پہ سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ سفینہ طے کر رہا ہے اسی راہ پر سوار بھی طے کر رہا ہو, جا رہا ہو, راستہ ایک ہو. اصل پہچان یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی نجات دینے والے ہیں اور وسیع سفینہ ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث وہ آپ کو یاد ہوگی, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں, ولیکن سفینہ تو جدی الحسین, لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کے جو سفینہ ہے وہ اسرا بھی ہے اور اوسا بھی ہے, یعنی تیز رفتار بھی ہے اور وسیع بھی ہے, یعنی اس میں سوار ہونے کے لیے موقع زیادہ ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ سوار ہو سکتے ہیں, موقع فراہم کیا انہی ایام اعضاء کے ذریعے سے, انہی محرم کے ذریعے سے, انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے کہ آ کر حسین ابن علی کے سفینے میں سوار ہو جائے. مثلا اربعین ابھی ایک ذریعہ بن گیا ہے لوگوں کو حسین ابن علی کے سفینے کی طرف دعوت دینے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ نام سے آشنا ہی نہیں تھے, جانتے ہی نہیں تھے, لیکن اربعین کے ذریعے سے بھی پوری دنیا کے لوگ حسین ابن علی کے نام سے آشنا ہو گئے. تو نام سے آشنا ہونے کے بعد آ کر امام کی سیرت سے بھی آشنا ہو, اس سفینے پہ سوار ہو, نجات ملتی چلی جائے. حسین ابن علی سب کو نجات دینے کے لیے, یہ تو نہیں کسی خاص لوگوں کی نجات ہے, جو بھی اس سفینے پہ سوار ہوتا جائے اسے نجات ملتی چلی جائے گی. خوب سیرت واقع نجات دیتی ہے, اور سیرت ہی ہے نجات دیتی ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کی جب سیرت کی بحث آتی ہے تو ہم تین حصوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو کربلا سے پہلے کا ہے, یعنی عصر عاشور سے پہلے کا حصہ, اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو عصر عاشور کے بعد سے شروع ہوا اور راہ کوفہ و شام اور شام کی منزلیں, ایک عظیم الشان سیرت اور سیرت کے بہت سارے عظیم اصول امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے ان دنوں میں, کہ بعض حالات ایسے آئے جو نہ کسی نبی پر پڑے نہ کسی امام پر پڑے. یہ امام سید سجاد کے بارے میں صرف کہا جا سکتا ہے, یعنی بعض ایسے حالات سے امام کو گزرنا پڑا ہے کہ وہ حالات تمام انبیاء میں, 1,24,000 انبیاء میں کسی بھر نبی بھی کسی بھی نبی پر نہیں, اور بعد میں آنے والے آئمہ میں کسی امام پر وہ حالات نہیں پڑے. ان حالات میں امام نے کیا کیا, اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھیں جو چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے حالات میں امام نے کون سے اصول پیش کیے, کون سا طریقہ دیا زندگی کا, کیا دے کر گئے. ایک سیرت کا پہلو یہ ہے جس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی, اور پھر اس کے بعد ایک سیرت کا ایک باب جو ہے امام کا یہ ہے کہ جب زندان سے رہائی کے بعد اور وطن آنے کے بعد شروع ہوتا ہے, کہ یہ بھی ایک طولانی باب ہے. تقریباً 35 سال یعنی سن 61 ہجری سے لے کے سن 95 ہجری تک امام کی جو زندگی ہے, 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے, کبھی کبھی نوحے وغیرہ میں 40 سال کہتے ہیں لیکن وہ 40 سال نہیں ہے, 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے. تو سن 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک یہ 35 سال کا ایک دور ہے کہ جو امام کی اس میں بھی ایک عظیم الشان سیرت ہے, یعنی اس دور میں بھی سیرت کے بہت اہم پہلو ہیں کہ جس کی طرف شاید نہیں یقینی طور پر توجہ نہیں کی گئی ہے, ورنہ امام سید سجاد پر وہ نگاہ نہیں ہوتی جو عام طور سے لوگوں کی ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. جہاں تک پہلے باب کے سلسلے میں دیکھنا ہے, جو پہلا حصہ ہے امام سید سجاد کی سیرت کا, یعنی کربلا سے واقعے سے پہلے, تو کربلا کے واقعے سے پہلے امام کی سیرت میں تاریخ میں کچھ موجود نہیں, ایک دو واقعات کے سوا. البتہ خود اس باب میں بھی سیرت کا ایک پہلو موجود ہے, جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں, صرف یہی ہے کہ تاریخ میں کچھ موجود نہ ہونا یہ خود ایک سیرت کا پہلو پیش کرتا ہے, اور عظیم سیرت کا, اور وہ یہ ہے کہ جب پہلے سے ایک ولی خدا موجود ہو تو ولی خدا کے ہوتے ہوئے اگرچہ کتنے بھی بلند مقامات پر ہیں, تو ادب یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام کے طور پر اور ولی کے طور پر موجود ہیں تو امام کے ہوتے ہوئے پھر اپنی طرف سے کوئی اظہار وجود نہ ہونے پائے. یہ خود ایک اہم بہت پہلو ہے سیرت. اور یہ تمام انبیاء میں اور تمام آئمہ میں ملے گا عزیزو. اس پہ غور کریں, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ایک جملہ کہہ کے میں شاید گزروں, لیکن اس پر زیادہ غور کریں افراد. یعنی آئمہ علم کے لحاظ سے, تقوا کے لحاظ سے, پاکیزگی کے لحاظ سے, نظر کے لحاظ سے صاحب نظر تھے. یوں نہیں کہ جب امامت آئی تو صاحب نظر ہوئے, لیکن تمام صاحب نظر ہوتے ہوئے جب پہلے سے ایک امام اور ولی خدا موجود ہے تو ایک اظہار نظر بھی نہیں کیا کرتے. یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے, ایک طالب علم, ہم آپ کو نہیں کہتے, ایک تھوڑا سا طالب علم فوراً آ کے کہتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے, فلاں فقیہ کا نظریہ یہ ہوگا. ہوگا تو ہوگا, دیکھیں اہم مسئلہ ہے. اور بعض لوگ طالب علم بھی نہیں ہوتے, طالب علم سے مراد یہ نہیں جو حوزے میں ہو, طالب علم نہیں جو انسان علم کا طلبگار ہو, بعض لوگ تو طالب علم بھی نہیں ہوتے لیکن فوراً آ کے نظریہ دیتے ہیں کہ میری نگاہ یہ ہے دین کے بارے میں. وہ جو دین کا ایکسپرٹ ہے, جس نے زندگی بھر دین سیکھا ہوا ہے, وہ کچھ بیان کر رہا ہے لیکن ہم دین کی الفبا بھی نہیں جانتے, لیکن آ کر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. یہاں پہ آئمہ اور تمام آئمہ کی سیرت, بہرحال امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو تقریباً 23-24 سال کی عمر ہے, لیکن یہ باب آپ جا کے اور دیکھیں تو اور جگہوں پہ اور مفصل نظر آئے گا. مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو 47 سال کی عمر ہے, امام ہیں, آئندہ کے امام ہیں, رسول اللہ کے فرزند ہیں, رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں, لیکن جب تک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اپنی کوئی نظر بھی پیش نہیں کرتے. جیسے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, نہ کوئی خطبہ ملے گا, نہ کوئی بیان ملے گا, نہ کوئی تاریخ ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ادب ہوا کرتا ہے, بڑے انسانوں کا یہ ادب ہوا کرتا ہے. ہم معمولی لوگ ہیں اس لیے بڑے لوگوں کے سامنے اظہار نظر کیا کرتے ہیں. اگر ادب ہوتا تو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. علماء کے سامنے, فقہا کے سامنے, مراجع کے سامنے, رہبر کے سامنے, نہ اس سے جرات کبھی کبھی اور آگے بھی بڑھ جاتی ہے. دین کے سامنے, قرآن کے سامنے, انبیاء کے سامنے, اہل بیت کے سامنے آ کر اپنی نظر پیش کرتے ہیں. لیکن اہل بیت خود جو صاحبان نظر تھے, جو واقع صاحب نظر تھے, وہ کبھی کوئی نظر پیش نہیں کیا کرتے. آپ دیکھیں گے امیر المومنین کہ 4.5 سالہ حکومت کے دور میں جو خطبات اکٹھا کیے گئے ہیں, وہ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ایک نہج البلاغہ ہمارے سامنے ہے, ورنہ سارے خطبات اگر اکٹھا کیے شاید نہج البلاغہ جیسی 10 جلدیں بنتی ہیں, بھی موجود بھی ہیں, اکٹھا بھی کیے گئے ہیں. لیکن وہی امیر المومنین جو اتنا جو باب مدینہ علم ہے, جو رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں, جو علم لدنی کے حامل ہیں, اتنا سب کچھ علم ہوتے ہوئے لیکن جب تک رسول اللہ ہیں نہ کوئی بیان ہے, نہ کوئی خطبہ ہے, نہ کوئی کلام نہیں. ہاں یہ کہ کہیں بھیجا گیا ہو ذمہ داری دے کر, کبھی میدان جنگ میں ہو تو وہاں پر بول رہے ہیں تو وہ لوگوں سے مخاطب, لیکن رسول اللہ کی بزم میں آ کر فقط علم لے رہے ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر فقط رسول اللہ پر نگاہ ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر فقط اور فقط اطاعت ہے, فقط اور فقط تسلیم ہونا ہے, فقط اور فقط سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالتے جانا ہے. چونکہ ایک جملہ میں نہیں عرض کر پایا, جلدی سے کہہ گزر جاتا ہوں کہ اطاعت اور سیرت میں فرق ہوا کرتا ہے. سیرت ایک بڑا مرحلہ ہے, اطاعت سے بھی آگے کا مرحلہ ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں امام کی اطاعت ضروری ہے, امام کی اطاعت تو ضروری ہے ہی, لیکن فقط اطاعت نہیں ضروری ہے, اطاعت سے ایک آگے کا مرحلہ ہے, اور وہ ہے کہ امام کا طریقہ زندگی بھی اپنانا ہے. کہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کہ فرق یہ ہوا, اطاعت حکم کی ہوا کرتی ہے کہ فلاں کام کرو, کر لیا, لیکن سیرت طریقہ زندگی پورے زندگی کے طریقوں کو اپنانا ہے. اس کو فرق کو بچے آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں, مثلا ماں باپ کی اطاعت واجب ہے لیکن ماں باپ کی سیرت اپنانا یہ واجب نہیں ہے. تو جو ہمارے فرق ہے, بہت بہت فرق ہے اس میں. یعنی ماں باپ اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو حکم ماننا واجب، اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہا، اللہ کے واجب حکم سے، وہ یہ احترام دیا گیا ہے ماں باپ، اگر اللہ کے واجب اور حرام حکم سے ماں باپ کا حکم ٹکرا نہیں رہا ہو تو ماں باپ کی اطاعت کرنا، اگر واجب اور حرام سے ٹکرا ہے تو وہاں پہ ماں باپ کی اطاعت بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ اگر واجب مثلا کوئی ماں باپ ماں آ کے کہے کہ بیٹا گرمی بہت زیادہ ہے تم کیسے روزہ رکھو گے، روزہ چھوڑ دو، اور یہ بھی بالغ ہو چکا ہے واجب ہو چکا ہے، جب تک واجب نہیں ہوا ہے، یہ بچوں سے کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے ادھر بیٹھے ہوئے، جب تک روزہ واجب نہیں ہوا ہے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں روزہ نہ رکھو تو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ، لیکن جب واجب ہو گیا ہے تو اب جیسے بچپن میں ماں کہتی تھی بیٹا تم کیسے روزہ رکھو گے، کمزور ہو، دبلے ہو، ناتوان ہو، گرمی بھی زیادہ ہے، مشکل ہے، تم روزہ چھوڑ دو، کہا یہاں پر ماں کی اطاعت نہیں کرنی، یہاں پر اللہ کی اطاعت کرنی، البتہ ماں کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی بے احترامی کر دے، دو چیزیں الگ ہیں، ماں کو سمجھائے، احترام کرے، عزت دے، لیکن حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے، لہذا واجب اور حرام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، حتیٰ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ماں باپ کے لیے اور ساری زندگی کے مسائل میں کہا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، حتیٰ مستحبات میں اگر روک رہے ہیں تو رک جاؤ، ماں باپ منع کر رہے ہیں نہیں جاؤ، مستحب عمل کوئی بھی مستحب عمل ہے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو نہ جاؤ، چونکہ وہ عمل مستحب ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے، یہ کچھ وہ ہیں جو ہم نے اس کو بہت تبدیل کر دیا ہے، مسائل کو جو ہے اپنی جگہ پہ نہیں رکھا، جس سے بہت دین کی شکل بہت بگڑ سی ہے، یہ کبھی کبھی حسن واجب و مستحب، پہلے یاد ہے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا روایتیں پیش کی، دو تین روایت امام علی علیہ السلام سے تھی کہ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ واجب و مستحب سب کو جو ہے سب کی جگہ بدل دی ہے، کبھی کبھی مستحب ہمارے نزدیک اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ واجب چھوٹتا چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر امین المومنین کی حدیث یاد ہو، دو تین حدیثیں ایک پیش کی تھی نجر بلاغام بھی موجود ہے کہ اذا اذرت النوافل الفرائض، اگر نوافل مستحبات فرائض اور واجبات کو نقصان پہنچانے لگے تو فرفضوها، تو مستحبات کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے لیے جو چیز باقی رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ واجب کی حفاظت کرنی، ہاں واجب کے بچتے ہوئے اگر واجب سے کچھ ٹکرا نہیں رہا ہے، واجب کا سہارا بن کے آ رہا ہے مستحب، تو خوب اسے انجام دو، وہ بہترین چیز ہے، بہت ہی عمدہ چیز ہے، لیکن واجب کو نقصان نہ پہنچنے پائے، خوب ادھر ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن ماں باپ، اب نقطہ جو عرض کر رہے تھے وہ یہ ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے لیکن ماں باپ کی سیرت اپنانا یہ واجب نہیں، کہ سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ ماں باپ کو جو طریقہ زندگی ہے وہی اپنایا جائے، یہ لازم نہیں ہے، ممکن ہے کہ ماں باپ کچھ اور کر رہے ہیں بیٹا کچھ اور کر رہا ہو، اصل ماں باپ گاؤں میں کسان ہوں بیٹا شہر میں جو ہے وہ ایک بڑی پوسٹ میں موجود ہو، تو یہ کہے کہ ہم تو ماں باپ کی سیرت پہ چلیں گے، ہم شہر کو چھوڑ کے جاتے ہیں ہم بھی جائیں گے جا کے کھیتی کریں گے، کہا نہیں یہ ضروری نہیں ہے، ماں باپ کسان ہیں کھیتی کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا کر کھیتی کرنا سیرت اپنانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہی گاؤں سے اگر ماں باپ ایک حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کے حکم کا ماننا لازم ہے، چاہے تم کتنے بڑے آفیسر ہو لیکن ماں باپ اگر حکم دیتے تو حکم ماننا واجب ہے، لیکن سیرت کا اپنانا لازم نہیں ہے، حتیٰ اگر اچھے ماں باپ ہو، پھر کہا ماں باپ ممکن ہے کہ کافر ہو، ماں باپ ممکن ہے مشرک ہو، ماں باپ ممکن ہے فلاں ہو، وہاں پہ کہا ماں باپ کا احترام پھر بھی لازم ہے، مشرک ہوں تب بھی احترام لازم ہے، کافر ہوں پھر بھی احترام لازم ہے، بد کردار ہوں پھر بھی احترام لازم ہے، لیکن اچھے بھی ہوں تو وہاں پر حکم ماننا ہے لیکن سیرت نہیں ماننی ہے، یہی فرق ہو جاتا ہے ماں باپ میں اور انبیاء میں، ماں باپ میں اور اہل بیت میں، کہ ماں باپ کی صرف اطاعت لازم ہے، انبیاء کی سیرت بھی لازم ہے، توجہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی صرف اطاعت لازم ہے اور اہل بیت کی سیرت بھی لازم ہے، کا فرق کیا ہوا؟ کا فرق یہ ہوا کہ اہل بیت کے صرف حکم کو نہیں ماننا ہے، رسول اللہ کے فقط حکم کو نہیں ماننا ہے، حکم ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، جتنا زیادہ وہ ہماری زندگی میں آتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ سیرت اہل بیت کی اور رسول اللہ کی آتی چلی جاتی، اسی کو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. رسول اللہ ایک جگہ کہا پہ, ایک جگہ قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو, اطاعت کرو. دوسری جگہ کہا رسول اللہ کا صرف حکم ہی نہیں ماننا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول اللہ کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. جزاک اللہ. یہ دونوں نعرے جو بالکل وہی سیرت والے نعرے تھے, واقعی اسوہ رسول. کہ انشاءاللہ یہ نعرہ جو ہے ہماری زندگی, یہ واقعی نعرے سے آگے بڑھ کر ہم واقعی رسول اللہ ہی کا اسوہ ہے جو نجات دینے والا ہے, واقعی اہل بیت ہی کا وہ طریقہ ہے اور طرز زندگی ہے, امیر المومنین ہی کا طرز زندگی ہے جو آج کی ان حالات میں آ کر ہمیں نجات دے سکتا ہے, حقیقت میں نجات دے سکتا ہے. تو بس یہ منزل یہاں پر ہوئی. ایک مطلب اور عرض کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کل سے گفتگو ہو جائے. امام سید سجاد کی سیرت میں جب اگر پہلے باب میں اگر دیکھتے ہیں تو اطاعت ہی اطاعت, سیرت ہی سیرت, نہ کوئی خطبہ, نہ کوئی بیان, نہ کوئی اظہار, نہ کوئی اظہار نظر. لوگ اظہار نظر کر رہے ہیں, جو آئندہ کا امام ہے وہ بہرحال اور سب سے زیادہ بامعرفت ہے. مدینے میں لوگ اظہار نظر کر رہے ہیں کہ آپ جائیں آپ نہ جائیں, سفر کریں سفر نہ کریں, ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں, لیکن امام سید سجاد نے کبھی بھی آ کر کوئی ایک مشورہ نہیں دیا, کیونکہ امام ہے تو امام کے سامنے اظہار نظر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اگر امام خود پوچھے, اگر رسول اللہ خود پوچھے تو ٹھیک ہے مشورہ دیں, لیکن جب پوچھا نہ جائے. دیکھیں یہ تاریخ میں ہوا, بعض لوگوں کو بہت شوق تھا کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر بار بار اپنا نظریہ پیش کر دیں, پھر لوگوں کو یہ نظریہ پیش کرنا اتنا اچھا لگا کہ سب سے بڑے خلیفہ وہی بن گئے جو رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنا نظریہ پیش کر دیں. نہیں سمجھ پائے عزیز. ایک قرآن کہتا ٹھیک ہے یا رسول اللہ وشاورہم فی الامر, آپ مسائل میں ان سے مشورہ کریں. جب رسول اللہ مشورہ کریں تو مشورہ دیں, مشکل نہیں ہے. وہ مشورہ کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا, پہلے عرض کیا جا چکا, اس لیے دیا گیا تاکہ ان کے ذہن جو ہے وہ منجمد نہ ہو جائیں. یہ تربیت کا ایک پہلو, کہ لوگوں کو کہا جائے کہ تم بھی کچھ بتاؤ. اور وہ جو مشورہ, جب رسول اللہ مانگے مشورہ تو رسول اللہ احترام بھی کرتے تھے مشورہ. جناب سلمان نے آ کے مشورہ دیا, رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ نے مشورہ طلب کیا, لوگوں نے آ کے مشورہ دیا, جناب سلمان نے مشورہ دیا, خندق کھود دیا, رسول اللہ نے کہا بہت اچھا مشورہ, سب لوگ خندق کھودے. سخت مشورہ تھا البتہ, بھوکے رہ کے خندق کھودنا, بھوکے تھے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے اور دس دس فٹ کے خندق دے دے کے چلو کھودو. جناب سلمان جن کی عمر بہت زیادہ تھی انہوں نے ڈبل لیا, یہ نہیں کہ مشورہ دے کے بیٹھ گئے, یہ نہیں کہ ہم اب اچھی بات ہم نے پیش کر دی, ہم تو پیش کر چکے ہمارا کام ہو گیا. جو لوگ جوان تھے وہ دس دس میٹر لے رہے تھے, جناب سلمان نے بیس میٹر لیا جبکہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی. بعض لوگوں نے کہا 300 سال کے آس پاس کی عمر تھی, نہیں معلوم کتنی تھی, زیادہ عمر تھی, بہرحال بوڑھے تھے اور خوب کھودا خندق کھو. بعض لوگ ایسے تھے خندق کھودتے کھودتے غش کھا گئے, بے ہوش ہو گر گئے, لیکن جناب سلمان مضبوطی سے خندق کھودتے رہے. تو جب مشورہ مانگا جائے تو ٹھیک ہے مشورہ دیں. جب قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ سے وشاورہم فی الامر, مشورہ لیں آپ ان سے تاکہ ان کے ذہن منجمد نہ ہو جائے, ان کا شعور بلند رہے, یہ بھی سوچتے رہیں یہ بھی فکر کرتے رہیں, تو مشورہ دیں. لیکن اتنا نہ سوچیں, اتنا فکر نہ کریں کہ جب رسول اللہ نہ چاہیں تو بھی آگے بار بار مشورہ دیا جائے. یہ بہت ہی عجیب ہے. اور مشورہ یہ نہیں کبھی کبھی اعتراض بھی کر دیا جائے, اور یہ بھی کیا جاتا تھا. لیکن قرآن کہتا فَإِذَا عَزَمْتَ فِي الْأَمْرِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لیکن جب کسی مسئلے میں تم فیصلہ کر لو تو اللہ پہ بھرو, اب کسی کی بات نہیں ماننی. یعنی کہ لوگ مل مل گئے رسول اللہ ایسا کرے ایسا کرے, کہا نہیں, جب عزم کر لیا رسول اللہ نے, فیصلہ کرنا رسول اللہ کا کام, مشورہ لیں لیکن فیصلہ رسول اللہ کا ہے. اب جب فیصلہ کر لیا تو اب کوئی آ کر لاکھ مشورہ دے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب جب عزم کر لیا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر. حسین ابن علی بھی آ کر دیکھا, عزم یوں ہی نہیں کہ میری یہ نگاہ ہے, تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایک معصوم نبی اور ایک معصوم امام جو بہترین فیصلہ ہوگا وہ کرے گا، لیکن جب بہترین فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے وہ بہترین فیصلہ خطرناک ترین فیصلہ بھی ہو۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو ابھی فی الحال نہیں کرنی ہے، کہ ممکن ہے کہ بہترین فیصلہ سخت ترین فیصلہ ہو۔ اگرچہ ہم کو ہمیشہ آسان فیصلے اچھے لگتے ہیں، لیکن رہبروں کو کبھی کبھی سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا رہبر کی علامت ہی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ نہ پا رہے ہوں، ارے لوگ مار دیے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، جانیں چلی جائیں گی، لہذا خاموش بیٹھ جاؤ۔ جہاں پر رہبر پہچانا جاتا ہے کہ نہیں، سخت فیصلہ کرو، جان جانی ہے تو جائے۔ جب یہ بات آ جائے کہ ایران کو بچنا ہے یا اسلام کو بچنا ہے، تو کہا ایران جاتا ہے تو جائے، اسلام کو بچانا، یہ فیصلہ کرنا سخت ہے، یہ معمولی فیصلے نہیں ہے۔ اگر انسان کو فقط اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو پھر بھی آسان ہے، کہ چلو ہماری جان چلی جائے گی، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب یہ لگے کہ نہیں، 10-20 لوگوں کی جان چلی جائے گی، تو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ٹھہر جاتے، ارے یہاں پہ فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ جب یہ ہو کہ نہیں نکلو باہر، لوگ آیت اللہ طالقانی کہتے ہیں میں نے فون کیا امام خمینی کو، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حکم دے رہے ہیں باہر نکلنے کا، ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، بار بار میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، آپ کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ فیصلے معمولی فیصلے نہیں ہوتے، یہ بڑے رہبر ایسے فیصلے کر سکتے ہیں، سخت فیصلے۔ کب فون پہ کہتے رہے، جب بہت زیادہ میں نے اصرار، یہی مسئلہ تھا، یہاں اتنا اصرار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اصرار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب بار بار اپنی طرف سے کہتے رہے، میں پھر بھی اصرار کرتا رہا، تو آخر میں کہا کہ اگر امام خمینی نے کہا کہ فون پہ یہ کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا حکم نہیں ہے تو کبھی میرا ہاتھ لرزنے لگا، میں نے فون رکھ دیا، بس کافی ہے۔ یعنی جب یہ سمجھ میں آ گئی نہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے، تو جب یہ طے ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہاں پر آ کر مشورے نہیں دیے جاتے۔ ادب یہ کہتا ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، اطاعت کی جائے۔ لہذا نہ مدینے میں کوئی مشورہ دیا امام سید سجاد نے علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی اتنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر ادب کے ساتھ امام کے ساتھ ساتھ چلے کہ تاریخ نے نگاہ بھی نہیں کی امام سید سجاد پہ۔ یہی نگاہ نہ کرنا خود ایک سیرت بن جا رہی ہے، توجہ کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں موجود تھے لیکن جناب عباس جا کے خطبہ دے رہے تھے، وہ عباس کی، جناب عباس کی معرفت نہیں رکھتے۔ اگر جناب عباس کی معرفت رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی یہ خطا نہ کرتے۔ بعض لوگوں نے خطبہ بنایا بھی، نہ یہ خطبہ گڑھنے کی خطا کرتے، نہ کوئی بیان کرنے کی خطا کرتا، کیونکہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جب امیر المومنین کوئی خطبہ نہیں دے سکتے، تو امام حسین کے ہوتے ہوئے جناب عباس کوئی خطبہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں ہوتا۔ ادب یہ کہتا ہے کہ جب تک امام معصوم موجود ہے صرف اطاعت کی جاتی۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آ کر ممبروں پہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کہ کیسے عباس کو روکیں، اب کیا کریں، غصے میں ہیں، نہیں معلوم جلال آ گیا ہے۔ یہ جھوٹ لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ، اب جھوٹے تو نہ کریں، چلے احترام سے کہیں نادان لوگ ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں، ہم احترام کریں، نادان لوگ ہیں۔ یعنی ان کو ابو الفضل عباس کی اتنی بھی معرفت نہیں ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے ہم پڑھتے المطیع للہ ولرسولہ، اس کو فقط اطاعت کرنی آتی ہے، اظہار غضب نہیں کر سکتا معصوم کے سامنے۔ ایک متی انسان ایک معصوم کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا، اپنے غصے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، شجاعت کا بھی اظہار۔ کیا میری بہن آ کر سنبھالو، میں تو سنبھال نہیں پا رہا، اللہ اکبر، معاذ اللہ، کیا کیا باتیں۔ اس لیے کہہ چکا ہوں کہ ایک ابو الفضل عباس جو ام البنین کا ابو الفضل عباس ہے اور امیر المومنین کا، وہ بہت ہی عظیم ہے، لیکن جو ہم ذاکروں نے لوگوں نے آگے بنایا ہوا ہے وہ ابو الفضل عباس جو ہے نہیں معلوم کس کو دیکھ کے بناتے ہیں، محلے کے کچھ لوگوں کو دیکھ کے بناتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ سے بناتے ہیں۔ لہذا امام کے سامنے فقط اطاعت ہے، اور امام سید سجاد کے سامنے فقط اطاعت ہے۔ ایک پہلو اور پیش کرنا چاہتا، ابھی وقت تمام ہو گیا عزیزو، اتنی اطاعت ہے، اس قدر اطاعت ہے کہ جناب زینب 22 سال سن میں زیادہ ہیں، بس تمام ہوئی گفتگو۔ اور جناب زینب ایک معمولی خاتون نہیں ہے، جناب زینب وہ خاتون ہے کہ جن کو خود امام سید سجاد یہ لقب دیتے ہیں کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو پڑھایا نہ گیا ہو. اللہ اکبر، یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. اگر یہ جملہ امیر المومنین کے بارے میں کہا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے، اگر یہ جملہ خود امام سید سجاد کے بارے میں کہا جائے تو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. لیکن یہ جملہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایک مولوی نہیں کہہ رہا ہے، امام سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ اے بیوی، اے پھوپھی اماں، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو تعلیم نہ دیا گیا ہو، یعنی آپ کو خاص عطا ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے، جس کو یہ لقب امام دے رہا ہے. لیکن وہ بیوی جب امام کے سامنے آتی ہے تو 22 سال سن میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی، عالمہ غیر معلمہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایسی حالت میں جو امام غش کی عالم میں پڑا ہوا ہے، تب بھی کہتے ہیں جب امام موجود ہے تو خود فیصلے نہیں لیے جاتے. اس کو کہتے ہیں امامت کے سامنے آگے تسلیم.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت و فضیلت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بلند بلند
اگر ایک امام معصوم ہے. یہ بہانے کہاں کے کہ بیمار ہیں اور مریض ہیں اور غشم ہیں، یہ سارے بہانے تو ہم کرتے، لیکن ایک صاحب معرفت بی بی وہ خیموں کے درمیان سے گزرتی ہوئی، اور جب سارے خیمے جلنے لگے تو آخری خیمے میں سید سجاد، امام کا خیمہ بیچ میں تھا، دشمن چاروں طرف سے آ کر آگ آتش شولوں سے مشعلیں لے لے کر خیموں کو جلا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام سے کے خیمے سے ملا ہوا خیمہ تھا امام سید سجاد کا. روایت اس کی پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی نہیں پڑھتے. امام کا خیمہ امام حسین علیہ السلام سے ملا ہوا تھا، خیمے چاروں طرف سے جل رہے تھے، بیبیاں ایک ایک خیمے سے نکل کر جناب زینب کے پاس آ رہی تھی، اس کا سہارا جناب زینب بنی ہوئی تھی، لیکن جناب زینب سب کو لے کر امام سید سجاد کی حاضر میں، خدمت میں حاضر ہونی، کہ جب امام موجود ہے تو زینب فیصلہ نہیں کرے گی خیمے سے نکلنا ہے یا خیمے میں رہ جانا، جب ولی خدا موجود ہے تو یہ باتیں نہیں کی جا سکتی کہ ولی خدا غش میں ہے یا بیماری میں، آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نادان اور جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک معصوم کے ہوتے ہوئے خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جناب زینب پہنچتی ہیں جا کر، ہاتھ کو پکڑتی، اے میرے لال آنکھیں کھولو، اے میرے لال خیمے جل گئے ہیں، اے بیٹا ہم خیمے میں رہیں یا خیمے سے باہر نکلیں. فیصلہ جناب زینب کو ایسا نہیں، یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، اتنا مسئلہ ایک عام آدمی کو معلوم ہے تو عالم غیر معلمہ کو بہت بہتر طریقے سے معلوم ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب امام موجود ہو تو خود فیصلے نہیں لیے جاتے. بیٹا خیمے جل رہے ہیں، خیمے سے باہر نکلیں. امام نے وہی کہا جو جناب زینب کو کہنا تھا، ہاں بی بی خیمے سے، وہ بھی اماں خیمے سے باہر نکلے. لیکن اللہ اکبر، کسی بھی امام سے امامت کی حالت میں کبھی بھی اتنا سخت سوال نہیں کیا گیا جتنا سخت سوال پہلے ہی مرحلے میں جناب زینب نے امام سید سجاد سے. یہ بھی امام سید سجاد کی صرف ایک امتیاز، دیکھیں یہ صرف اور کہیں نہیں ہے، کسی امام کو ایسے منزل سے نہیں گزارا گیا جو بعد میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، کوفہ و شام کی منزل، نہ کوئی نبی نہ کوئی امام، یہ صرف امام سید سجاد کے لیے. اور کسی نبی اور کسی امام سے اتنا سخت سوال نہیں کیا گیا جو امامت کا پہلا سوال امام سید سجاد سے کیا گیا. سوال علم کے اعتبار سے مشکل نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے مشکل ہے کہ اس جواب کے بعد پھوپھیوں کو خیمے سے باہر نکلنا ہے، اہل بیت کو، مخدرات عصمت کو، نامحرموں کے مجمع میں جانا ہے، اور یہ جملہ امام کو کہنا ہے، پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور بیبیاں خیمے سے باہر نکلنے لگیں جب سب باہر نکل گئی جناب زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا سید سجاد خود نہیں نکلے. اب نہیں معلوم اس سوال کے جواب دینے کا یہ اثر تھا کہ دوبارہ غش آ گیا یا اسی بیماری کی وجہ سے تھا کہ امام سید سجاد خود نہیں نکل پائے. اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلند قد بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ لے, جو خیمے تیزی سے جلتے جا رہے تھے, امام سید سجاد کے خیمہ بھی جلنے لگا تھا, سب بھی خیمے سے باہر نکل رہے تھے, بچے خیمے سے باہر نکل گئے تھے, بچے آ کر اپنی ماؤں سے لپٹے ہوئے تھے. اس تیز بھڑکتی ہوئی شولوں کے درمیان, بھڑکتے ہوئے شولوں کے درمیان میں گھبرائے ہوئے تھے, بیویاں گھبرائی ہوئی تھی, بچے گھبرائے ہوئے, چونکہ جب آگ بھڑکتی ہے شولے بھڑکتے ہیں تو سب سے زیادہ اثر خواتین اور بچوں پر ہوتا ہے. مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آگ کو بجھائیں لیکن خواتین اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں آگ کے شولے بھڑکتے ہوئے. وہاں تو سارے خیمے ایک ساتھ جل رہے تھے, ابھی جب آگ کبھی لگتی کسی ایک گھر میں کہیں آگ لگتی ہے, وہاں سب کے سب ایک ساتھ خیمے جل رہے تھے. مرد کے طور پر اگر کوئی موجود تھے تو سید سجاد موجود تھے, اور مرد کے طور پر کچھ باہر لشکر موجود تھا جو آگ جلا رہا تھا, آگ بجھا نہیں رہا تھا. ایسے عالم میں جناب زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, دیکھا میرا لال میرا بھتیجا سید سجاد وقت کے امام خیمے سے باہر نہیں نکلا. اب حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خیمے کی طرف بڑھتی ہے لیکن شولے بھڑکتے ہوئے شولوں کے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر پیچھے ہٹتی ہے. میں نے سمجھا کہ شاید بہت زیادہ قیمتی چیز ہے کہ جس کے لیے بی بی خیمے میں جانا چاہتی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے میں اگر بی بی جائیں گی تو جان کو خطرہ ہو جائے گا, لہذا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا اے بی بی کیا خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی, آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کیوں خیمے میں داخل ہو رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا یا شیخ انا لی فی ھذہ الخیمۃ غلام لا یقدر علی الجلوس والنہوض, اس خیمے میں میرا جوان بھتیجا موجود ہے جو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کہتے کہتے بی بی خیمے میں داخل ہو گئی اور جا کے سید سجاد کو سہارا دے کر لے آئی. سلام ہو علی کی بیٹی پر کہ کس طرح سے جلتے ہوئے خیموں سے وقت کی امام کی حفاظت کرتی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وإتر الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں تمام انبیاء اور تمام ائمہ اور خاص کر جو ایام گزر رہے ہیں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پر اور قرآن کی نورانیت کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت عطا فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور امام کے سچے ناصر